بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات سيدنا محمد. خداوند عالم، قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے کہ جناب عیسیٰ وقت ولادت ارشاد فرما رہے ہیں کہ السلام علیہ، اللہ کا سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت تو جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت تو اور جس دن مجھے موت آئے گی، وہ یوم بس حیا اور جس دن میں دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہی مضمون ہے جو میں نے گزشتہ سال شروع کیا تھا، اور یہ وہی آیت ہے جس سے میں نے گزشتہ سال اپنی تقریریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور بات صرف حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی وراثت تک آئی تھی، اور وہیں پر مجلسیں تمام ہو گئی تھیں، لہذا وہ مضمون مختصراً حسین وارث انبیاء کے نام سے وہ ایک عنوان بن گیا اس کا، اور وہ مضمون وہیں تک آن کے تمام ہو گیا تھا. لیکن چونکہ بات تمام نہیں ہوئی تھی، لہذا میرے دوستوں نے بھی یہی مشورہ دیا اور میرا خود بھی یہی خیال ہوا کہ اس مضمون کو کنٹینیو کیا جائے. چنانچہ کل میں نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس بات کو مجلس میں پڑھا تھا. ہو سکتا ہے کہ کل بہت سے لوگ تشریف نہیں رکھتے تھے جو آج ہیں، اس لیے میں نے وہ بات مختصراً آج آپ کے سامنے ریپیٹ کر دی تاکہ نئے آنے والوں کو بھی اس سے اطلاع ہو جائے. ہمارا اس سال کا مضمون وہی رہے گا، تھوڑا سا عنوان بدل کے. گزشتہ سال کا مضمون تھا حسین وارث انبیاء، اس سال کا مضمون ہوگا حسین فرزند مصطفیٰ. گزشتہ سال میں نے جو آخری مجلس پڑھی اس میں جو بات زیر بحث آئی تھی وہ یہ تھی کہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو آپ پر اے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وارث. وہی مضمون اسی کنٹینیوشن میں آج سے آگے بڑھتا ہے، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، سلام ہو آپ پر اے محمد حبیب خدا کے وارث. کل میں نے ارادے سے تو بیٹھا تھا آدھے گھنٹے پڑھنے کے، مگر قریب قریب ایک گھنٹہ مجلس ہو گئی، اور ایک گھنٹہ مجلس میں جو گفتگو رہی وہ حضور سرور اقدس کی ذات گرامی پر رہی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارے حبیب کیا شان ہوگی آپ کی قیامت کے دن، جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو ان سب پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی حضور آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی کارکردگی، حسن عمل، خدمات، نیکیوں اور راہ خدا میں جو ان کی دلسوزیاں ہیں اس کے اوپر گواہ ہیں. تو میں نے کل جو بات کہی تھی ایک ایک لفظ ریپیٹ کر دوں تاکہ لوگوں کے دماغ میں ریفرنس آ جائے کہ گواہ جب تک موجود نہ ہو اور باشعور نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، اس وقت تک گواہی دے گا کیا؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور نہ صرف یہ کہ تھے بلکہ حالت شعور میں تھے، کہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے اوپر گواہ بنے. تیسری بات جو آج کہہ رہا ہوں، کل نہیں کہی تھی، کہ کس حیثیت سے آپ گواہی دیں گے، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ ہیں کون جو بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے اوپر گواہ بنیں گے. تو عزیزان گرامی، اب حضور سرور کائنات کی ایک حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا، سنیے گا، کنت نبیاً، میں نبی تھا، و آدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پیکر بنا نہیں تھا، آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، اور میں نبی تھا. حسین وارث محمد ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ وہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے، حسین وارث محمد ہیں. محمد کون ہیں؟ محمد نبی تھے، اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، اور محمد نبی تھے. نبوت عہدہ ہے، ڈیزگنیشن ہے، نام نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں فلاں جگہ پریزیڈنٹ تھا، میں پروفیسر تھا، میں پرنسپل تھا، اور یہ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ نام نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہونا نام نہیں ہے پریزیڈنٹ کسی کا، پرنسپل نام نہیں ہے، یہ عہدے ہیں. حضور یہ نہیں کہتے کہ میں تھا، نہیں، میں نبی تھا. نبوت عہدہ ہے، عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے، عہدہ امتحان کے بعد ملتا ہے. عہدہ سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ملتا ہے. حضور نبی تھے اور آدم بنے نہیں تھے. حضور نبی تھے اور آدم بنے نہیں تھے. ہم آدمی ہیں. آدمی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی آدم والے، آدم کی اولاد ہیں ہم لوگ، چونکہ اس لیے آدمی کہلاتے ہیں. تو ہمارے بڑے دادا حضرت آدم بنے نہیں تھے اور حضور نبی تھے، تو آدم کو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے، آدمی کیا بولے گا؟ بلواد برمحمد بلواد. Thank you. تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم محمد جیسے ہیں. تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا ہم محمد جیسے ہیں؟ آدمی تو آدم کی اولاد ہے, آدمی تو آدم کا بیٹا ہے. تو محمد نبی تھے, آدم بنے نہیں تھے. حسین وارث محمد ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے یزید بیکار آدمی جمع کر رہا ہے, یہ آدمیوں کو خاطر میں کیا لائے جو محمد کا وارث ہو. حضور سرور کائنات نور اپنے لیے ارشاد فرمایا کیا ولما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے جو شاید خدا نے خلق کی وہ میرا نور تھا, سب سے پہلے جو شاید خدا نے خلق کی وہ میرا نور تھا. حضور سرور کائنات کی حدیث جس کو قرآن کی سپورٹ حاصل ہے, یہ سمجھ لیجئے میں جو بھی بول رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں حدیثیں اور آیتیں رکھ کے بول رہا ہوں. حضور کی حدیث کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے جو شے خلق کی وہ میرا نور تھا. اب یہاں پر لفظوں کا دم ٹوٹ جاتا ہے, زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ اگر آگے بڑھے تو جل جائیں. اس لیے کہ ہم کیسے بیان کریں اس موضوع کو, اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کچھ نہ تھا تو غلط, اس لیے کہ دنیا ہی نہ تھی. دنیا مخلوق ہے اور محمد کا نور اول مخلوق. اگر ہم کہیں سناٹا تھا تو غلط, سناٹا مخلوق ہے اور یہ اول مخلوق. اگر ہم یہ کہیں اندھیرا تھا تو غلط, اس لیے کہ اندھیرا مخلوق ہے اور یہ اول مخلوق. تو ہماری تو سمجھ ہی کانپنے لگتی ہے, وہاں کوئی تھا ہی نہیں اور زبان کے پاس لفظ نہیں ہیں جو ایکسپلین کرے. اللہ تھا اور بس, اور یہ بس بھی کہنا زبان کی مجبوری ہے, بس بھی نہیں, اس لیے کہ لفظ بھی مخلوق ہیں. اللہ, اور اس کے آگے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں. اللہ, اور اللہ کی مرضی یہ ہوئی, اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ کوئی اسے پہچانے. اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ کوئی اسے پہچانے, تو اس نے ایک نور خلق کیا. اس نے ایک نور خلق کیا. کہاں خلق ہوا؟ جگہ ہوتی تو بتاتی. کب خلق ہوا؟ زمانہ ہوتا تو گواہی دیتا. نہ زمان ہے نہ مکان ہے, نہ جگہ ہے نہ زمانہ ہے. اللہ جانے. دیکھیے ہم فاصلے ناپتے ہیں تو اس لیے ناپ لیتے ہیں کہ پہلے سے کیلکولیشن ہوتا ہے کہ لکھنؤ سے بمبئی کا اتنا فاصلہ ہے, تو پتہ لگتا ہے اتنا طے ہوا اتنا باقی ہے. اتنے دن باقی ہیں اب محرم آنے میں, پہلے سے کیلکولیشن ہے. وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو کہاں کیا اور کب کیا؟ ایک نور خلق ہوا, اللہ
نے خلق کیا. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. ایک نور اللہ نے خلق کیا. کب خلق ہوا یہ جملہ غلط, کہاں خلق ہوا یہ جملہ غلط. اس لیے کہ کہاں کے لیے جگہ ضروری ہے, جگہ تھی نہیں. کب کے لیے زمانہ ضروری ہے, زمانہ تھا نہیں. تو زمان و مکان سے پہلے بنا. اب وہ نور پڑھنے لگا, اللہ پڑھانے لگا, وہ سیکھنے لگا, اللہ سکھانے لگا, اللہ علم دینے لگا, وہ نور علم لینے لگا, اللہ مرتبہ بڑھانے لگا, وہ نور کا مرتبہ بڑھتا رہا. کوئی گواہ نہیں کتنے دنوں پڑھا, دن ہوتے تو گواہی دیتے. وہ پڑھتا رہا, وہ پڑھاتا رہا, وہ سیکھتا رہا, وہ سکھاتا رہا, وہ مرتبہ دیتا رہا, وہ مرتبہ پاتا رہا, وہ عزتیں بخشتا رہا, یہ معزز ہوتا رہا. یہاں تک دیکھیے, بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہاں تک یہ نور اتنا کامل ہو گیا جتنا مخلوق کامل ہو سکتا ہے. جتنا مخلوق کامل ہو سکتا ہے. اب اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا. اب جب یہ نور مکمل ہو گیا تو اب یہ نور بھی ایک اور اس کا بنانے والا بھی ایک, بننے والا بھی ایک, بنانے والا بھی ایک. مگر دونوں کی یکتائی میں فرق تھا. بنانے والا ایسا ایک ہے جو دو حصوں میں بٹ نہیں سکتا, بننے والا ایسا ایک ہے جو ہے تو ایک مگر دو حصوں میں بٹ سکتا ہے. عربی بڑی زبان ہے, اردو چھوٹی زبان ہے. بڑی زبان میں مطلب کو ظاہر کرنے کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں, چھوٹی زبان میں کم ہوتے ہیں. عربی میں اس اکائی کو جو ڈیوائیڈیبل نہ ہو احد کہتے ہیں, اور اس اکائی کو جو ڈیوائیڈیبل ہو واحد کہتے ہیں. وہ اکائی جو بٹ جائے وہ واحد ہے, وہ اکائی جو نہ بٹے وہ احد ہے. میں ایک آدمی ہوں, کہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے ایک آدمی آیا, تو ہوں میں ایک, مگر واحد ہوں احد نہیں ہوں. اس لیے کہ ہوں تو ایک مگر دو ہاتھ ہیں, دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, 32 دانت ہیں, سر میں لاکھوں بال ہیں, آگ پانی مٹی ہوا سے مل کے بنا ہوں, سودا سفرا بلغم خون سے مل کے بنا ہوں, روح و جسم کا مجموعہ ہوں. تو ہوں تو ایک مگر بہت سے اجزاء سے مل کے بنا ہوں. پھر مجھے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے تو دو حصوں میں بٹ جاؤں گا, چار ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے تو چار ٹکڑوں میں بٹ جاؤں گا. تو میں واحد ہوں احد نہیں ہوں. احد وہ ہے کہ جو نہ بہت سی چیزوں سے مل کے بنا ہو, نہ ڈیوائڈ کیا جا سکے, نہ تقسیم کیا جا سکے. تو خالق احد ہے، مخلوق واحد ہے۔ جب اس نے اپنی یکتائی کی بات کی تو کہا قل ہو اللہ ہو احد، جب اللہ نے اپنی یکتائی کی بات کی تو کہا قل ہو اللہ ہو احد، اور جب نور نے اپنی یکتائی کی بات کی تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ صلوات اور محمد وہ ایسی اکائی ہے جہاں دوئی کا تصور نہیں۔ یہ نور ایک تو تھا مگر جب مرضی ہوئی تو اللہ نے ایک کو دو میں بانٹا، دو کو پانچ میں بانٹا، پانچ کو بارہ میں بانٹا، بارہ کو چودہ میں بانٹا۔ سب ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ علم میں، سیرت میں، کردار میں ایک بھی ہیں، دیکھنے میں الگ الگ بھی ہیں۔ اب مشیت میں یہ گزرا کہ کائنات بنے، میں کہوں گا معبود اس حقیر بندے کی بھی سن لے، بہت ذلیل بندہ ہے تیرا مگر دماغ تو ہی نے دیا ہے، لہذا کچھ کہنے کی اجازت، بس اب کائنات نہ بنا، اس لیے کہ ان سے بہتر تو بنے گا نہیں۔ اب جو بنیں گے تو اچھے برے نیک بد ہر میل کے بنیں گے، فسادی بھی ہوں گے، جھگڑالو بھی ہوں گے، لڑائیت بھی ہوں گے، راسد بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے۔ ارے کیا فائدہ ہے سب بنانے سے، بس یہ تجھے پہچانتا رہے، تو اس کی معرفت میں اضافہ فرماتا رہے، کافی ہے بس۔ ان کا سبحان اللہ اچھی کہہ رہے ہو، یعنی اس نے تو مجھے پہچان لیا، اب اس کو پہچاننے والے بھی تو کچھ ہوں۔ اب کائنات اس لیے بنے گی کہ اس کے ذریعے سے مجھے پہچانے۔ جب بنی کائنات تو ملائکہ بنے، آدم سے پہلے فرشتے بن گئے، یہ واضح رہے۔ انسانوں کا نمبر تو بہت بعد میں آیا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، درخت، یہ سب آدمی سے پہلے بنے ہیں۔ فرشتے، کیا فرشتے بنے؟ حدیث رسول سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ بن کے تیار ہوئے تو خدا تو دکھائی نہیں دیتا، جو خالق ہے وہ تو جیسے ہم کو نہیں دکھائی دیتا ویسے فرشتوں کو بھی نہیں دکھائی دیتا، اور یہ نور سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور کہ جب فرشتے بنے تو ہم منہ یسجدو، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیں سجدہ کریں۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ چلو اچھا ہوا کہ تسبیح شروع کر دی، ورنہ بڑے بڑے نصیری ہوتے۔ اور یہ بھی دیکھیے جمع کا صیغہ ہے، پلورل، ہم نے تصدیق کی. جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے ایسا کیا, اور جب کئی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تصدیق کی, بلکہ کہا ہم نے تصدیق کی. اس کا مطلب کئی نور مل کے تصدیق کر رہے تھے. تو ملائکہ نے تصدیق کی. اب اس کے بعد بہت بعد میں خلقت آدم ہوئی اور پیکر آدم بنا. تو اب ان کے علم کو عام آدمیوں کے علم سے, ان کے مرتبے کو عام آدمیوں کے مرتبے سے, ان کے وقار کو عام آدمیوں کے وقار سے کمپیئر نہ کیجیے گا. کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نہ یہ جوش عقیدت ہے نہ یہ محبت ہے, بلکہ قرآن پاک نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کے مطابق ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو دو وجود عطا کیے. یہ نہ کہہ دیجیے گا کفر بک گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خود سے انہوں نے چھین لیے, اللہ نے عطا کیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. ایک وجود وجود نوری ہے جس میں محمد خلقت کائنات کے پہلے سے ہیں اور فناء کائنات کے بعد تک رہیں گے. دیکھیے غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ معاملے بڑے نازک ہیں. کل کو اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جائیں کہ اظہر صاحب نے مغل مسجد میں پڑھ دیا رسول کو کہ وہ قدیم ہیں. قدیم نہیں کہہ رہا ہوں, قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول ہمیشہ سے ہیں, میں کہتا ہوں اس کائنات کے بننے سے پہلے سے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہمیشہ رہیں گے, میں کہتا ہوں اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد تک رہیں گے. تو قدیم نہیں کہا میں نے, دونوں طرف لمٹ ہے. واضح ہوئی بات. حضور کا وجود نوری کائنات کے بننے سے پہلے سے ہے, کائنات کی فنا کے بعد تک رہے گا. یہ ان کے رسول اعظم کی حیثیت ہے, جس حیثیت سے وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک پگواہ ہیں, جس حیثیت سے وہ قیامت تک امت وسط پگواہ ہیں, جس حیثیت سے ان کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے, جس حیثیت سے وہ ہر خوش کو تر کے جاننے والے ہیں, اور ایک ان کا وجود ظاہری ہے. وجود ظاہری ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے, ہمارے ماہ و سال کے حساب سے, ہمارے سولر اور لونر کیلنڈر کے حساب سے لونر کیلنڈر کے حساب سے چاند والے کیلنڈر کے حساب سے 63 برس بنتی ہوں. سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے, سن 11 ہجری میں رحلت کر گئے. یہ جو کیلکولیٹ کیا اس پیریڈ کو, چاند والا جو کیلنڈر ہے جو 11 دن چھوٹا ہوتا ہے سورج کے کیلنڈر سے, اس سے عمر مبارک 63 سال بنی. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے، یہ انسانوں پر اس کی عزت افزائی ہے کہ اس نے پہلے نور کو ہمارے درمیان انسانی صورت میں بھیج دیا تاکہ ہم اس سے ہدایت پائیں، اس سے مصافحہ کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کی زیارت کریں. یہ ہمارے اوپر اللہ کا بے انتہا کرم ہے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، ایک شعر آپ کو سنا دوں، مجھے بہت پسند ہے. اسی مضمون کو ایک شاعر نے اردو کے نظم کیا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا. آدم خاکی سے مراد مٹی سے بنا ہوا آدمی. اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، یعنی اے مٹی سے بنے ہوئے آدمی تجھے یہ عزت ملی. اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، مصطفیٰ پہ کرے انسان میں نمایاں ہو جائے. کہ ہمارے جیسے جسم میں، ہمارے جیسی شکل و صورت میں اللہ نور افضل کو بھیج دے. اور عزیزان گرامی، اس کی مثال بھی سن لیجئے. پرانی باتیں ہیں، پرانا نیا سب پڑھتا رہتا ہوں میں، اور میں اس کا قائل نہیں ہوں. بہت سے لڑکے اسی سال سمجھدار ہوئے، اگلے سال تک سمجھدار ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جو کچھ پرانا پڑھوں سب نیا ہے. دیکھیے اس کی مثال ہے بہت پرانی میری، کہ ہمارے گھروں میں اس کی مثال رکھی ہوئی ہے. ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم پر فیملی ایک کاپی قرآن کی ضرورت ہے. پر فیملی، ہر مسلم فیملی میں ایک کاپی قرآن پاک کی ضرورت ہے. ایک سے زیادہ بھی ہیں مگر ایک منیمم، ایک فیملی میں ایک کاپی قرآن پاک کی ہر مسلمان کے گھر میں ضرور. چنانچہ ہمارے گھر میں بھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہے. اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا پر دادا کے واسطے مسلمان ہیں. لہذا ہماری اتنیاں پرانے وقتوں سے قرآن ہے. ہمارے والد کے زمانے میں بھی قرآن تھا گھر میں، وہی آج بھی ہے. اور ایک میز پر رکھا رہتا ہے، جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے اور پھر میز پر رکھ دیتا ہے. اور والد کے زمانے کی میز بھی ہے قرآنی. تو ہم ایک دن پڑھ رہے تھے، ہم ماں نے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک آیت نکلی جس میں یہ لکھا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو تم دیکھو کہ پہاڑ خوف خدا سے سرما ہو جائے گا. ہم بہت دیر اس آیت کو پڑھتے رہے، غور کرتے رہے. اس کے بعد قرآن بند کر کے رکھا، اور ایک مولانا ہمارے دوست تھے ان کے پاس گئے، تو ہم نے کہا ہمیں کبھی اس والے قرآن کی زیارت کرا دیجئے. تو انہوں نے گھور کے دیکھا، کہنے کہ اس والا کون سا، قرآن تو ایک ہی ہے. میں نے کہا نہیں دو ہیں. کہ کیا بکتے ہو، قرآن ایک ہے الحمدللہ، کعبہ ایک ہے، رسول ایک ہیں، مسلمانوں میں فرق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، قرآن دو ہیں، ہمارے یہاں والا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ خامخواہ کی بات ہے. میں نے کہا بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑ کو اترے تو پہاڑ سرما ہو جائے. میرے گھر میں وہ والا قرآن نہیں ہے, وہ ایک پرانی میز پر برسوں سے رکھا ہوا ہے, آج تک ایک پایا نہیں ٹوٹا میز کا. میں وہ سا قرآن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمالیہ پہ اترے تو ہمالیہ سرما ہو جائے. ان کا ارے بیوقوف آدمی پاگل آدمی, یہ وہی قرآن ہے. قرآن میں اتنا وزن علم ہے. چلے تم آیت کا مطلب نہیں سمجھے, تم جاہل آدمی ہو. قرآن میں اتنا وزن علم ہے کہ تمہاری دنیا کی سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. ہماری دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہے. تو جو ہماری دنیا کی سب سے مضبوط شے تھی اس کو مجبوراً مثال میں پیش کیا گیا کہ بھائی تمہاری دنیا میں جو سب سے مضبوط ہے پہاڑ, وہ بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب سمجھو محمد کا سینہ کیا ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا. سنیے گا, اب جب اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس کتاب نور و ہدایت کو ہماری رہبری کے لیے ہمارے درمیان بھیجا جائے, تو اگر اسی نوری جگمگاہٹ کے ساتھ آ جاتی تو جو ہمالیہ کو سرما کر دے, نوحل مسجد کا یہ مجمع اس کے آگے کیا مال ہے. اب وہ تو ہمالیہ ہے, ماں سرما اور ماں کچھ ملتا بھی یا تو کچھ بھی نہ ملتا, سرما بھی نہ ملتا. یہاں جو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, ہمیں مار ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, ملک الموت تو نہیں ہے. لہذا جب اللہ کی مرضی ہوئی جب قرآن ہمارے درمیان ہدایت کے لیے آئے, تو اگر اسی جگمگاہٹ کے ساتھ آ جاتا تو ہم مر جاتے, فیض نہ اٹھا پاتے. لہذا اللہ نے قرآن کو ہمارے درمیان بھیجنے کے لیے الفاظ کا پیکر دیا, زبان کا قالب دیا, کاغذ کا پیرہن دیا, تو وہ کتاب نور ہمارے درمیان بشکل کتاب آئی. سنیے گا, اب اگر الماری میں چار پانچ موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں اور ان میں ایک قرآن بھی ہے اور آپ کا نوکر بالکل جاہل ہے, تو جب تک جلد کا رنگ نہ بتائیے گا اس وقت تک ضروری نہیں کہ وہ قرآن لے آئے. اب بتائیے کونے میں جو لال جلد کی موتی سی کتاب رکھی ہے وہ لاؤ, تب وہ لائے گا. اس لیے کہ دیکھنے میں قرآن ایک موٹی سی کتاب ہے, حقیقت میں نور ہے, تو دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے, اصلیت میں کچھ ہوتا ہے. جس طرح قرآن دیکھنے میں کتاب ہے, اصلیت میں نور ہے, ویسے محمد و آل محمد دیکھنے میں بشر ہیں, اصلیت میں نور ہے. صلوات در محمد و
بابا جبران بن جاتا ہے.
سمجھے ہو کہ مسئلہ کیا ہے, یہ قرآن کیا ہے, یہ رسول کیا ہے, یہ حضور نور ہیں, سرور کائنات کا وجود نوری ہے. لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے, ہر ایک طبقہ پیدا ہو گیا ایسا جو یہ کہنے لگا جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں, یہ مس انڈرسٹینڈنگ اسی لیے ہوئی کہ صورت ہماری جیسی, چلنا پھرنا ہمارا جیسا, کھانا پینا ہمارا جیسا, خاندان ہمارا جیسا, تو ان کا جیسے ہم ویسے وہ. بالکل یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے. اب جو قرآن لیا تو ان کا تاج کمپنی میں چھپا, مثلاً مطبع نظامی دلی میں چھپا, اہتمام جناب اظہار حسین صاحب حیدری کتب خانے میں چھپا. ہم نے کہا نہیں, یہ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ والا قرآن چاہیے, اظہار حسین صاحب والا نہیں چاہیے. ہم کہا ارے دیوانے آدمی یہ وہی ہے, اس پر تو لکھا ہے اہتمام اظہار حسین صاحب, ہمیں تو وہ چاہیے جو اللہ نے رسول کو بھیجا. چلو بھائی یہ وہی ہے, چھاپا انہوں نے ہے. تو معلوم ہے ہر قرآن کے اوپر پریس لائن پڑی ہوتی ہے, جس کے اہتمام میں چھپا وہ پڑا ہوتا ہے, جس کاتب نے لکھا اس کا نام ہوتا ہے, مگر اصلیت میں تو کچھ اور ہے, یہ سب ظاہر ہے. ویسے نبی اور اماموں کا بھی خاندان بھی ہے, نسل بھی ہے, گھرانہ بھی ہے, مگر اصلیت کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور. صلوات بر محمد. بات فرما رہے ہیں آپ, ہم یہ تو رسول ہو گئے. ساری گفتگو حضور کے نورانی ہونے پر ہے کہ ہمارے رسول نور تھے, لیکن دیکھنے میں ہمارے جیسے تھے, جن نظروں میں تیزی کم ہے وہ اپنے ہی جیسا سمجھ بیٹھے. ایسا نہیں ہے, پھر سے غور کیجئے, پھر سے غور کیجئے. مٹی کا بنا انسان قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. قرآن کتاب علم ہے, قرآن کتاب نور ہے. اس نور کو خاک نہیں اٹھا سکتی, اس نور کو سنبھالے گا تو نور سنبھالے گا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ محمد نور ہے تو حسین وارث نور, محمد علم ہے تو حسین وارث علم, محمد عصمت ہیں تو حسین وارث عصمت, محمد طہارت ہیں تو حسین وارث طہارت, محمد جلالت ہیں تو حسین وارث جلالت. کہنی ہے کیا؟ اور عزیزان گرامی, نور کی جگہ ہمیشہ نور ہی آتا ہے. شمع پروانے کی کہانی شاعری کی حد تک اگر ہے تو ٹھیک ہے, پوئٹری سے ہمیں بھی دلچسپی ہے اور ہم بھی زندگی بھر لٹریچر کے آدمی رہے, تو منبر پر نہ صحیح زیر منبر بیٹھی ہے تو ہم آپ کو سینکڑوں شعر سنائیں گے. اور بڑے اچھے اچھے شعر سنائیں گے, رات بھر سناتے رہیں اور آپ نہ تھکیں. لیکن وہ شاعری ہے, اصلیت نہیں ہے. بمبئی میں شاید پروانے نہیں ہوتے, یا ہوتے ہوں. ہمارے یہاں لکھنؤ میں برسات کے بعد کا جو سیزن ہوتا ہے ستمبر اکتوبر, اس میں پروانے بہت نکلتے ہیں. تو شمع جلا دیجئے تو پروانوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. مگر میرا خیال, پروانوں کو میں نے بہت کلوزلی بات کیا ہے, میرے خیال میں شمع سے اس کو محبت نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ سیدھا شمع کی لو پر حملہ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی گرمی سے خود جل جاتا ہے, شمع کو نہیں بجھا پاتا. دیکھیے بلب بلب میں سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم شمع کے سیزن میں گھنٹوں شمع جلا کے پروانوں کے سیزن میں بیٹھ کے دیکھتے رہے اپنی جوانی میں. پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے, وہ یوں حملہ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو زد پہ آتا ہے خود جل جاتا ہے, مگر حملہ آور ہوتا ہے. اور جب اتنے پروانوں کا ڈھیر ہو جائے تو شمع بجھا دیجئے, اتنی سی روشنی جو ملے اس ڈھیر سے, معلوم پروانے روشنی نہیں بانٹ سکتے. روشنی دے گی تو شمع کی جگہ پر شمع ہی دے گی. صلوات پر محمد. اور پروانے میں وفاداری بھی نہیں ہوتی. آپ اس پلر کے پاس شمع جلائیے, سارے پروانے یہاں جمع ہوں گے, اس کے بعد اس پلر کے پاس شمع جلا کے اس شمع کو بجھا دیجئے, سب ادھر چلے آئیں گے. شمع مردہ سے سارے پروانے منہ بول لیں گے. صلوات پر محمد. تو عزیزان گرامی, حضور نور ہیں, حضور علم ہیں, حضور ہدایت ہیں, حسین بارش نور ہیں. جب ظلمتیں بڑھیں تو حسین نے اپنی روشنی سے, حسین وارث علم ہیں. جب ابو جہل کا وارث سامنے آیا تو حسین نے مقابلہ کیا, حسین وارث ہدایت ہیں. جب ضلالتوں کے طوفان حد سے گزرنے لگے تو حسین نے پرچم ہدایت بلند کیا. زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی, آج تو صرف اتنا کہ فلک پر محرم کے چاند نے نمایاں ہو کے دنیا کو خبر دے دی کہ سیدہ کے لال کے سفیدہ کے بچھنے کا زمانہ آ گیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے حسین, ہمارا سلام قبول کیجیے. یہ غلام آپ کو سلام پیش کرنے آئے ہیں. یہ اجتماع آپ کی عظیم قربانی کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. آج چاند رات ہے, کل محرم کی پہلی ہوگی. یہ تاریخ ہمیشہ سے آل رسول کے لیے غم و علم کی تاریخ رہی, حزن و ملال کی تاریخ رہی, گریہ و بکا کی تاریخ رہی. محرم کی پہلی تاریخ کے لیے روایت میں ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام با آواز بلند گریہ فرماتے ہیں, اور اتنی بلند آواز میں گریہ کرتے تھے کہ پڑوسیوں کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام رو رہے ہیں اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے جد بزرگوار کی تعزیت پیش کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں پہلی محرم تھی, یا تو حضرت کی تصویر بنے ہوئے لوگ بیٹھے تھے, امام کی آنکھوں میں آنسو تھے, ذکر حسین ہو رہا تھا. جب مشہور و معروف شاعر دیبل خدائی حاضر ہوئے, خان کے امام کو سلام عرض کیا, امام نے دیبل کو آتے دیکھا, فرمایا مرحبا یا دیبل, انت ناصرنا و مادحنا. دیبل مرحبا, تم ہمارے ناصر ہو, تم ہمارے مداح ہو. دیبل آج محرم کی پہلی ہے, کیا تم نے ہمارے جد کے لیے مرثیہ کہا؟ دیبل نے ہاتھ جوڑے, عربی ابن رسول اللہ مرثیہ ہی کہا, اسی لیے حاضر ہوں, مرثیہ سنانے آیا ہوں. اچھا دیبل تو ٹھہرو ابھی نہیں, اپنے دست مبارک سے پردہ آویزہ کیا, میں تو شرف میں گئے, سیلانیوں کو اطلاع دی, بیویوں آؤ, تمہارے جد کا مرثیہ ہونے والا ہے. شہزادیاں, رسول زادیاں پردے کے پیچھے آن کے تشریف فرما ہوئی. اب امام نے اجازت دی دیبل کو کہ دیبل مرثیہ پڑھ. دیبل نے مرثیہ شروع کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ قومی یمنت الخیر فندبی نجوم سماوات بالارض فلاتی, اے فاطمہ اے خیر خلق کی بیٹی, اٹھ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں. دیبل مرثیہ پڑھتے رہے, امام گریہ کرتے رہے, جو لوگ حاضر تھے وہ گریہ کرتے رہے, پس پردہ سیدانیاں گریہ فرماتی رہیں, یہاں تک کہ دیبل نے مرثیہ تمام کیا. مرثیہ جہاں پر تمام ہوا وہاں پر کچھ اس مضمون کا شعر تھا کہ کوئی مدینے میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے, کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی بغداد میں سو رہا ہے.
یہ واضح رہے کہ ساتویں امام تک کا زمانہ گزرا تھا, تو وہیں تک دیبل نے مرثیہ میں ذکر بھی کیا. جب دیبل مرثیہ ختم کر چکے تو امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا جو کچھ یوں تھا کہ قبر بطوسن یا لہا من مصیبت, اور کوئی سب سے دور زمین طوس پر سو رہا ہے, آئے اس کی مصیبت جو سب سے الگ تھلگ ہے. دیبل یہ شعر شامل کر لو, دیبل نے شعر شامل کیا. اور پڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑے عرضی اپنا رسول اللہ, میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں, ہمیشہ آپ ہی کی رہنی سے وابستہ رہا ہوں میں. مگر حیرت کی بات ہے کہ آج تک مجھے یہ نہ معلوم ہوا کہ زمین طوس پر کس کی قبر ہے. امام نے فرمایا دیبل صحیح کہہ رہا ہے, تو تجھے کیسے معلوم ہوتا, یہ تو میری قبر بنے گی. ابھی قبر بنی تھوڑی ہے, زمین طوس پر تو میں دفن کیا جاؤں گا. غضب یہ ہوا کہ دیبل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا. بس جیسے ہی دوبارہ پڑھا اندر سے ایک کنیز تڑپتی بھی آئی, ہے دیبل چپ ہو جا, امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے. میں کہوں گا اے میرے آٹھویں امام کی بہن, بھائی کی خبر شہادت نہ سن سکی, آئے شہزادی زینب, آئے حسین کی بہن, بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھا, بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا, ہماری جانے قربان زینب کبریٰ نے ہر.